الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، کل آپ کی خدمت میں رمضان مبارک کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف اور ایک دن کا نفلی اعتکاف اور مغرب سے عشاء تک نفلی اعتکاف کا ثواب بیان کیا گیا تھا اور اس کی فضیلت اور اہمیت بتائی گئی تھی، اور پھر یہ عرض کیا گیا تھا کہ اس نعمت عظمیٰ کی ہمیں دل و جان سے قدر کرنی چاہیے، شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور پھر مسجد کے بارے میں، اعتکاف کے بارے میں کچھ ہدایات، کچھ آداب بیان کیے گئے تھے. تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کا مقصد اپنی اصلاح ہے، اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہے. یہاں کوئی خطاب یا کوئی لچھدار تقریر نہیں ہے. یہاں تو تھوڑی دیر اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ہم اپنی تربیت اور اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں، لہذا اصلاح کی باتیں سنیں اور اس پر عمل کریں تاکہ ہماری اصلاح ہو اور ہمیں دین پر چلنا صحیح طریقے سے آ جائے. اور یہ گنے چنے 10 دن ہیں، ایک دن تو گزر گیا، اب 9 دن یا 8 دن رہ گئے. تو ہمارے یہاں جمع ہونے کا اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کر کے اللہ تعالیٰ کے بن جائیں. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کا نہ بنا، پھر کہاں بنے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ نہ بنا، پھر کیسے بنے گا، کہاں بنے گا، کب بنے گا؟ اور اعتکاف کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہاں آ کر کے ہم اللہ پاک کو راضی کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، سچے توبہ کریں، گناہوں سے باز آئیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کو منا کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے جائیں. تو گناہ چھوڑیں گے تب اللہ پاک راضی ہوں گے، نیک کام کریں گے تب اللہ پاک خوش ہوں گے، تب ہماری بخشش ہوگی اور ہم دوزخ سے آزاد ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی، جنت الفردوس ملے گی، اور وہ بے پناہ اجر و ثواب ملے گا جو اللہ پاک نے رمضان شریف میں، روزوں میں، تراویح میں، ذکر میں، تلاوت میں، تسبیح میں، دعا میں رکھا ہے، اور اعتکاف کا جو عظیم الشان ثواب کل بیان کیا گیا تھا وہ انشاءاللہ تعالی ملے گا اور ضرور ملے گا. ہم یہاں گناہ کرنے کے لیے نہیں آئے بھائی، اچھی طرح سمجھ لیں، ہم یہاں اعتکاف میں گناہ کرنے نہیں آئے ہیں، گناہ معاف کرانے آئے ہیں. دونوں میں فرق محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ ایک ہے گناہ کرنا، ایک ہے گناہ معاف کرانا. تو ہم یہاں اللہ تعالیٰ کے گھر میں اعتکاف میں جو بیٹھے ہیں وہ اپنے کیے ہوئے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گھر میں جا کر کے دھرنا دے کے بیٹھ جائیں اور رو رو کر اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف کروائیں اور اپنے آپ کو دوزخ سے آزاد کروائیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور جنت حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ ہے ہمارے آنے کا مقصد. اسی لیے کل ضروری باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں کہ فلاں فلاں باتوں سے پرہیز کریں، فلاں فلاں باتوں کا اہتمام کریں. اب کل سے لے کر آج تک اب کئی باتیں ایسی سامنے آ گئیں کہ کل جو کچھ بیان کیا گیا تھا اس پر بعض احباب نے عمل نہیں کیا، لہذا دوبارہ متوجہ کیا جاتا ہے. کل میں نے یاد کیا تھا کہ مسجد کے اندر ڈسٹ بین بھی رکھے گئے ہیں کہ کچرا وغیرہ اس میں ڈالیں، اس میں کوئی سالن نہ ڈالے، اس میں کوئی ہرگز ہرگز روٹی نہ ڈالے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم رزق کی ناقدری ہے، ناشکری ہے، بے ادبی ہے. خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ روزے کا دروازہ بند ہو گیا تو آدمی دانے دانے کا محتاج ہوتا ہے. آج بھی دنیا کے اندر جگہ جگہ ہزاروں لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جو بھوکے مر رہے ہیں، اور اس قدر بعض جگہ قحط ہے کہ آٹھ آٹھ دس دس کلو میٹر پانی لینے کے لیے جانا پڑتا ہے. صومالی کے اندر یہ صورتحال ہے، اور بعض لوگ راستے ہی میں پیاس کی شدت سے فوت ہو جاتے ہیں. صرف پانی لینے کے لیے دس کلو میٹر ان کو جانا پڑتا ہے، پانی نہیں ہے، بارشیں نہیں ہیں، بند ہیں بارشیں، قحط پڑ گیا ہے. اور یہاں ہمیں ٹھنڈا پانی فراوانی کے ساتھ نصیب ہے، ٹھنڈا بھی میٹھا بھی. تو روٹی کے لیے الگ ڈبے رکھے گئے ہیں تاکہ روٹی کی بے ادبی نہ ہو، روٹی کی بے حرمتی نہ ہو اور اس کی بے وقتی نہ ہو. لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے خود فجر کی نماز میں جب وضو کرنے کے لیے میں وضو خانے میں گیا تو وضو خانے کی نالی کے اندر روٹی پڑی. اب ظاہر ہے کسی نہ کسی موتکف نے یہ گستاخی کی ہے. اب حضور کا ارشاد سنو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرم الخبزہ، روٹی کا احترام کرو، روٹی کا اکرام کرو، اس کا ادب کرو. کیوں؟ کہ اس روٹی کی تیاری پر آسمان، چاند، سورج، ستارے، زمین، بادل اور سینکڑوں آدمیوں کی محنت سے تیار ہو کر کے ہمارے سامنے. اسی کو شعر میں کہا گیا کہ ابر و بادو مہو خورشید و فلک درکارن. ابر کہتے ہیں بادل کو، باد کہتے ہیں ہوا کو، مہ کہتے ہیں چاند کو، خورشید کہتے ہیں سورج کو. سارے کے سارے اس روٹی تیار کرنے میں دن رات مشغول ہیں، اور تیرا حال یہ ہے کہ تو روٹی اپنے ہاتھ میں لے کر کھا رہا ہے اور غفلت سے کھا رہا ہے. تو یہ زمین و آسمان کا پورا کارخانہ اللہ پاک نے ہماری روزی کی تیاری پر لگایا ہوا ہے، ہم سو رہے ہیں اور زمین و آسمان اپنا کام کر رہے ہیں، تب کہیں جا کر کہ یہ روزی ہمارے پاس پہنچ رہی ہے اور روٹی ہمارے دسترخوان پر آ کر ہمارے ہاتھ میں آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کارخانہ ہماری روزی کے لیے تیار لگایا ہوا ہے اور اس میں یہ رزق تیار ہو رہا ہے، ہزاروں آدمی اس پر دن رات محنت کر رہے ہیں اور ہم نالی میں ڈال رہے ہیں، یہ تو حضور کے ارشاد کی بالکل کھلی مخالفت ہے بھائی۔ حضور فرما رہے ہیں اکرام کرو، احترام کرو، عزت کرو، اور ہم نالی میں پھینک رہے ہیں۔ اب دوسری حدیث سنو روٹی کے اکرام کے بارے میں، اور جو روٹی کا احترام ہے وہی سالن کا بھی ہے، وہی دال کا بھی ہے، وہی چاول کا بھی ہے، یاد رکھنا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے نواسے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں، حضور کے نواسے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ وہ وضو کر رہے تھے، خادم انہیں وضو کرا رہا تھا، غلام ان کا انہیں وضو کرا رہا تھا، تو جہاں وہ وضو کر رہے تھے تو وضو کرتے کرتے انہوں نے دیکھا کہ نالی کے اندر روٹی پڑی ہوئی ہے، روٹی کو ٹکڑا پڑا ہوا ہے اور ناپاکی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ انہوں نے فوراً غلام سے کہا کہ ٹھہرو، اور پھر وہ نیچے جھکے اور نالی میں سے ناپاکی سے لگی ہوئی روٹی کو اٹھایا اور پھر پانی سے اس کو دھویا، پاک کیا اور صاف کیا، اور صاف کر کے اپنے غلام کو دیا کہ جب میں وضو سے فارغ ہو جاؤں تو مجھے دے دینا۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنا باقی وضو مکمل فرمایا، اس غلام نے حضرت کا وضو پورا کرایا۔ جب حضرت وضو فرما چکے تو غلام سے کہا بھائی وہ روٹی کا ٹکڑا جو میں نے نالی میں سے نکالا تھا، کسی نے پھینک دیا تھا، وہ مجھے دو۔ تو غلام نے کہا حضرت وہ تو تھوڑا سا تھا، میں نے کھا لیا، وہ تو تھوڑا سا ٹکڑا تھا، وہ میں نے کھا لیا، اب آپ کو کیا دیتا میں۔ فرمایا میں نے تجھے اللہ کے واسطے آزاد کر دیا، تو ہکا بکا رہ گیا کہ حضرت ایسا میں نے کون سا بڑا عمل کیا ہے کہ آپ نے مجھے آزاد کر دیا، کس بنا پر آپ نے مجھے آزاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نانا جان سے سنا تھا، یعنی رحمت کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نانا ہیں، میں نے اپنے نانا جان سے یہ بات سنی تھی کہ جو آدمی اس طریقے سے نالی میں پڑی ہوئی روٹی کو اٹھا لے اور پاک دھو کر کے کھا لے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے، وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اب تو روٹی کھا کر کے جنتی ہو گیا، تب میں جنتی سے خدمت کیسے لے سکتا ہوں؟ اللہ، اب تم روٹی کا ٹکڑا کھانے کے بعد تم تو ہو گئے جنتی، اب میں کسی جنتی سے کیسے خدمت لے سکتا ہوں؟ اس لیے میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ تو بھائی یہ اعتکاف سے اس کا تعلق نہیں ہے، ہماری ساری زندگی سے اس کا تعلق ہے کہ ہم اپنے گھر میں ہوں تب بھی روٹی کا اکرام کریں، اس کو نالی میں نہ پھینکیں، کچرے کی ٹوکری میں نہ پھینکیں، گلی میں نہ پھینکیں۔ آج ہمارے محلوں کے اندر آپ جا کے دیکھو کتنی روٹیاں، کتنی دالیں، کتنے چاول گلی میں پھینکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر روزی کا دروازہ بند ہو جائے تو دماغ سیدھا ہو جائے، یہ فراوانی کے ساتھ چونکہ کھانے پینے کو مل رہا ہے اس وجہ سے یہ ناقدری ہو رہی ہے اور ناشکری ہو رہی ہے، اور نالیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے رزق کو پھینکا جا رہا ہے۔ اس لیے بھائی ہم یہاں اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں، اللہ کے لیے اپنی اصلاح کریں، اور ہرگز ہرگز نہ چاول، نہ روٹی، نہ بوٹی، نہ کھانا، ہرگز کیا کہتے ہیں، نہ ڈسٹ بین میں ڈالیں، نہ نالی میں ڈالیں، برائے مہربانی اس کو اپنے برتن ہی میں رکھیں، گھر بھیج دیں، کسی جانور کو کھلا دیں، لیکن اس طریقے سے روزی کو ناقدری، روزی کی ناقدری کر کے، حضور کی تعلی، حضور کے ارشاد کی نافرمانی کر کے اپنے اوپر روزی کا دروازہ بند نہ کریں، اور روزی کا دروازہ نہ بھی بند ہوگا تو آخرت میں پکڑ تو ہوگی۔ تو یہ ایک گستاخی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, بھائی اللہ کی رضا کے ساتھ ہی گستاخی. حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ اگر دسترخوان پر بھی غذا کا کوئی حصہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لو. پلیٹ میں اگر بچ جائے تو اس کو بھی صاف کر لو, اب چاہے روٹی سے صاف کر لو اور چاہے انگلی سے صاف کر لو, لیکن پلیٹ بھی صاف کرنے کا حکم ہے. اور ہمارا معمول عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ بچانے کا معمول ہے, ہماری پلیٹیں اکثر صاف نہیں ہوتی, اس میں اچھا خاصا سالن, اچھے خاصے چاول اور اچھی خاصی غذا بچانے کا معمول ہے. اللہ بچائے, چاہے وہ پینے کی ہو چاہے وہ کھانے کی ہو, دونوں میں بچانے کا بدترین فیشن ہے ہمارے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رزق کی ناقدری ہے اور حضور کی سنت کے خلاف ہے, ادب کے خلاف ہے. چائے پینی ہو پانی پینا ہو اتنا لو جتنا ختم کر لو, مزید ضرورت ہو لے پلیٹ میں اتنا سالن ڈالو جتنا پلیٹ کو صاف کر لو, اس میں بچے نہیں. کھانے کے دوران اگر پلیٹ میں بچ جائے تو اسے بھی صاف کر لو, اگر نیچے گر جائے دسترخوان پر ہو تو اسے بھی. یہاں تک حکم ہے کہ اگر نیچے گر جائے یعنی مٹی میں گر جائے تو اسے اٹھا لو پھر صاف کر کے چاہے کھا لو یا کسی کو کھلا دو یا کسی جانور کے منہ میں ڈال دو. بلی بھی کھا لیتی ہے, مرغیاں بھی کھا لیتی ہیں, بکریاں بھی کھا لیتی ہیں, لیکن یہ اللہ پاک کی خصوصی نعمت ہے, یہ اس کی بے ادبی سے بچنے کا حکم ہے. اور حدیث میں بتایا گیا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہاری اس غذا میں کون سا حصہ ایسا ہے جس میں برکت ہے, اور اس لیے حکم ہے کہ وہ پلیٹ میں بچے یا دسترخوان پر گرے یا دسترخوان سے ہٹ کر زمین پر گرے, جہاں بھی گرے وہاں سے اٹھا کر کھا لو تاکہ وہ برکت تمہارے اندر چلی جائے. جب آدمی کے اندر برکت جاتی ہے تو آدمی کو کھانا موجب صحت بنتا ہے, موجب سکون بنتا ہے, باعث تقویت بنتا ہے. اس کو کھا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی توفیق ہوتی ہے, آخرت کی فکر ہوتی ہے, غفلت نہیں ہوتی, سستی نہیں آتی, کاہلی نہیں پیدا ہوتی, گناہوں کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں. یہ کھانے کی برکت کے اثرات ہیں. اور حرام روزی ہو یا خدا نخواستہ اللہ کے رزق کی بے حرمتی ہو تو پھر وبال آتا ہے اس کا, جو کبھی قحط کی شکل میں آتا ہے کبھی بیماریوں کی شکل میں آتا ہے. آج کل ہمارے اوپر تو بیماریاں مسلط ہیں, ایسی ایسی بیماریاں, چکن گونیا کا آج کل طوطا بول رہا ہے, اور جس کو ہو جاتا ہے اللہ بچائے وہ بےچارا بالکل ہی معذور ہو کے رہ جاتا ہے. یہ رزق کی بے حرمتی بھی اس کا ایک سبب ہے, جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہی یہ طرح طرح کی بیماریوں کو دعوت دینے والے ہیں. ایک تو بھی سب حضرات اس کا خیال رکھے کہ روٹی اگر ڈالنی ہے تو احترام کے ساتھ اور ادب کے ساتھ اس کو پھینکے نہیں, رکھیں. پھینکنے میں بھی رکھنے میں بھی بڑا فرق ہے بھائی. آپ احترام سے اس کو اس کی ٹوکری میں رکھیں, یہ رکھنا کہلاتا ہے, اور یوں پھینک دیں تو یہ پھینکنا کہلاتا ہے, یہ بے ادبی ہے, گستاخی ہے. دوسری بات یہ آپ کی خدمت میں آج کی گئی تھی کہ بھائی وضو خانے کی نالی کو صاف رکھیں. بیسن بھی اسی میں, کہ بیسن آپ کو کتنے صاف شفاف ملے ہیں اور اب بھی ایسے ہی مل رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, تو آپ بھی ان کو صاف ہی رکھیں. استعمال کا طریقہ ہوتا ہے, ایک بے ڈنگا طریقہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کو گندا کر کے آدمی اٹھتا ہے. بیسن کو گندا کر دے, نالی کو گندا کر دے تو یہ بے ڈنگا پن کہلاتا ہے. یہ ایسے بے ڈنگا پن ہے جیسے کوئی ڈبلو سی کے استعمال کرے اور اپنی غلاظت کے لیے پانی نہ چھوڑے, تو کتنے تکلیف دے اور کتنا اذیت کا باعث اور کتنا گندا پن کہلاتا ہے یہ. اور ایسا آدمی جنگلی کہلاتا ہے کہ جس کو ہگنا بھی نہیں آتا. ایسے بھائی وضو کی نالی کو گندا چھوڑ دینا اور اپنا کچرا اس کے اندر پھینک دینا اور بیسن کو کیا کہتے ہیں گندا کر کے اٹھ جانا, یہ بھائی جنگلی پن ہے, یہ بالکل دین کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے اور دوسروں کو اذیت پہنچانا ہے. آج ہی اس کا تجربہ ہو گیا کہ بعض حضرات جو ہیں وہ گٹکا کھانے کے عادی, تو اب انہوں نے جناب بیسنوں کے اندر ہی اپنا گٹکا تھوکنا شروع کر دی. اچھا وہ گٹکے کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ کسی نے پینٹ کر دیا, جہاں تھوک دو بس وہ پکا ہو گیا بالکل. اب اسے چھڑانا آسان نہیں ہے. اب ہمارے احباب جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں, اور دن رات بیچاروں نے ایک کیا ہوا ہے, وہ ایک ساتھی جو ہے اس نے کہا جی متکفین نے ہم بیسن جو ہے میرے حصے کے اندر وہ گٹکا تھک تھک کے جناب انہوں نے ان کو لال کر دیا. اب مجھے اس کے اندر کئی گھنٹے ہو گئے صاف کرنے میں, کبھی میں کوئی مسالہ لگا رہا ہوں کبھی کوئی چیز لگا رہا ہوں لیکن وہ رنگ نہیں چھوٹ رہا, جس کی وجہ سے ان کا دوسرا ایریا جو تھا وہ صفائی وہاں نہ کر سکے. تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ بھائی یہ حصہ آپ کے حصے میں تھا, صاف کیوں نہیں کر سکے؟ عجیب بات یہ کہ وہ بیسن میں کئی گھنٹے لگ گئے مجھے صاف کرنے میں. تو بھائی ایک تو یہ بڑا بے ڈھنگا پن ہے. اگر آپ کو پان تھوکنا ہے یا گٹکا تھوکنا ہے تو یہ ڈسٹ بین اسی لیے تو ہے, یہ آپ کے لیے ڈسٹ بین میں آپ تھوکے, جس میں جہاں کچرا جائے گا وہیں پر آپ یہ پان تھوکا ہوا بھی چلا جائے گا, وہیں گٹکا بھی آپ کا چلا جائے گا. وہاں تو بس پلاسٹک کی تھیلی نکال کے دینا ہے, بس دوسری پلاسٹک کی تھیلی اس میں لگ جائے گی. اب نہ وضو خانے کی نالی گندی ہوگی, نہ بیسن خراب ہوگا, نہ دوسروں کو تکلیف ہوگی. اور مسلمان کو ادنا تکلیف پہنچانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے, یاد رکھو. اس لیے میں نے کہا تھا ہم یہاں گناہ کرنے نہیں آئے ہیں, گناہ معاف کرانے کے لیے آئے ہیں. اگر ہم یہاں پر حرکتیں کریں گے تو یاد رکھو اس سے اللہ پاک راضی نہیں ہو سکتے, پھر ہمارے اعتکاف میں بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہوگا. اور پھر ایسا نہ ہو کہیں اللہ تعالیٰ کا وبال آ جائے اور آئندہ کے لیے اعتکاف کی سعادت ہی سے ہم محروم ہو جائیں. تو یہ بھی ایک بھی کوتاہی سامنے آئی ہے. وضو خانے کے اندر کچرا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, روٹی بھی دیکھی, کچرے بھی دیکھا. تو بھائی کل بھی عرض کیا تھا, آج بھی عرض کر رہا ہوں کہ بھائی آپ مسجد میں آئے ہیں اعتکاف کرنے کے لیے آئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں, اپنے آپ کو دوزخ سے آزاد کرانے کے لیے آئے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان گناہوں سے بچیں, وضو خانے کو صحیح طریقے سے استعمال کریں, بیسن بھی صحیح طریقے سے استعمال کریں. آپ کے استعمال ہی کے لیے ان کو رکھا گیا ہے اور ان کی صفائی کا اہتمام کیا گیا ہے. یہ سب ہمارے اندر دین کی باتیں ہیں, یہ ان دین کی باتوں کو بھی دین سمجھیں اور سمجھ کر ان پر بلا تاخیر عمل کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تیسری چیز یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے اور ہمارے اکابر کی دعائیں ہیں کہ بھائی اس مسجد کے اندر ٹھنڈے پانی کا بھی اتنا معقول انتظام ہے کہ شاید کسی اور مسجد میں آپ کو نظر نہیں آئے. ڈسپنسر اوپر بھی ہیں نیچے بھی ہیں, اور پھر ساتھ ساتھ بڑی مشینیں بھی ہیں جو 50-50 لیٹر کی 70-70 لیٹر کی ہے, جو ہر وقت ٹھنڈا پانی فراہم کرتی ہیں. تو اب بعض احباب جو ہیں وہ چونکہ ناسمجھ ہیں, غلطی ان سے ہو رہی ہے, اس لیے اسے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جو چھوٹے ڈسپنسر رکھے ہوئے ہیں جن میں بوتل لگی ہوئی ہے, یہ صرف گلاس بھرنے کے لیے ہیں, کیونکہ یہ چھوٹے ڈسپنسر ہیں, ان کی جو پانی کی ٹنکی ہے وہ چھوٹی ہے. اگر اس سے آپ کولر بھریں گے تو دوسروں کو ٹھنڈا پانی ملے گا, یا اس میں سے آپ بوتل بھر لیں گے بڑی والی تو کیا دوسروں کو اس میں ٹھنڈا پانی ملے گا؟ تو بھائی ہم نے ابھی ہم وہاں پر شکایت آ رہی ہے کہ بھائی یہ ڈسپنسر تو پانی ٹھنڈا نہیں کر رہے, یہ ڈسپنسر جو رکھے ہوئے ہمیں ٹھنڈا پانی نہیں مل رہا اور برابر میں دوسرا بوتل بھر رہا ہے. تو یہ ڈسپنسر کا قصور ہے یا بوتل بھرنے والے کا قصور ہے؟ تو شکایت بھی ہو رہی ہے اور آنکھوں کے سامنے بوتل بھی بھری جا رہی ہے. تو برائے کرم تھوڑا سا توجہ فرمائیں اس بات کی طرف کہ ڈسپنسر صرف گلاس بھرنے کے لیے ہے, جس کو یہ پانی پینا ہو بس گلاس اس سے بھرے اور پی لے تو انشاءاللہ سب کو ٹھنڈا پانی ملے گا. اور بوتل بھرنے کے لیے اور کولر بھرنے کے لیے بڑی ٹنکیاں موجود ہیں. اس وضو خانے میں جو ٹنکی ہے ٹھنڈے پانی کی, وہ اوپر بہت بڑا کولر رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ, اور اس طرف بھی, اور نیچے زمینی مسجد میں بھی, اس وضو خانے میں بھی ماشاءاللہ تقریباً 70 لیٹر کا وہ کولر ہے جو ہر وقت پانی ٹھنڈا کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے اس طرف بھی, اسی طریقے سے وہاں بے شک آپ اپنا کولر بھی بھرنا چاہیں, بڑی بوتل بھی بھرنا چاہیں تو بھریں, تاکہ دوسروں کو راحت ملے نا. بھائی ہم یہاں آئے ہیں تو دوسروں کا بھی حق ہے کہ ہم ان کو راحت پہنچائیں, نہ یہ کہ اپنی بوتل بھر کے دوسروں کو گرم پانی پینے پہ مجبور کریں, تو یہ تو زیادتی کی بات ہو جائے گی. تو اس گناہ سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. بھائی آخر میں یہ ہے کہ بھائی میں نے کل عرض کیا تھا کہ چند رسائل بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. ان رسائل کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم یکسوئی سے اپنے خیموں کے اندر ان کا مطالعہ کریں, اور مطالعہ کر کے اس کے اندر جو ہمارے لیے دین و دنیا کی صلاح و فلاح کی باتیں ہیں ہم ان کو اپنا معمول بنائیں. چنانچہ اس میں ایک کتاب ہے عمل مختصر ثواب زیادہ, عمل مختصر اور ثواب زیادہ. یہ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے جس میں چھوٹے چھوٹے آسان آسان اعمال لکھے گئے ہیں لیکن ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. اور یہ معمولات اس کے اندر ایسے آسان آسان ہیں کہ ساری زندگی ہم آسانی سے ان پہ عمل کر سکتے ہیں. لہذا یہ کتاب اس لیے دی جا رہی ہے کہ بس یہاں سے ہم ان چیزوں کا پابندی کے ساتھ معمول بنا کر جائیں, اور اتنی پابندی کریں کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی ساری زندگی ہم جہاں بھی رہیں ہم ان کے پابند ہو جائیں, تاکہ اس میں اجر و ثواب بھی ہے, حفاظت کا سامان بھی ہے, شیاطین سے حفاظت, جنات سے حفاظت, کفار سے حفاظت, ایذا دینے والی ساری مخلوقات سے حفاظت, اور چھوٹے چھوٹے عمل پر بے اندازہ اجر و ثواب. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے ہم محتاج ہیں, بلکہ اگر صحیح معنی میں ہم اس کو اپنا معمول بنائیں گے تو بڑی بڑی بیماریوں سے انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے. اندھا ہونے سے, گونگا بہرا ہونے سے, فالج ہونے سے حفاظت کی اس میں اعمال ہیں. اس لیے اس کتاب کے اندر جو اعمال ہیں اس میں دنیا کے بھی فوائد ہیں اور آخرت کے بھی فوائد ہیں. اس لحاظ سے اس کتاب کو بس یہیں پر اتنا اپنے عمل میں لے لیں کہ یہاں سے نکلنے کے بعد بھی یہ عمل جاری اور ساری رہے. اور دوسری چیز یہ تھی کہ بھائی ہم لوگ یہاں فقیر ہیں اور مسکین ہیں اور سخی کے دروازے پر آ کے بیٹھے ہیں اور صدا لگا رہے ہیں کہ بس ہمیں ہمارا دامن بھر دیجیے, ہماری جھولی بھر دیجیے, تو ہم بھکاری ہیں اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگنے آئے ہیں, تو اس کے لیے ہم ایسے فقیر ہیں کہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا, ہم ایسے فقیر ہیں کہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا, یہ بھی نہیں معلوم کیا مانگیں کیا نہیں مانگیں. تو قربان جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے ہمارے لیے مانگ بھی خوب دیا, اتنا مانگ دیا اتنا مانگ دیا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی مانگنے والا بھی نہیں. آپ کی دعاؤں کا تھوڑا سا خلاصہ اور ترجمہ اس کتاب میں جمع کیا گیا, اس کا نام ہے دعائے والہانہ, اور اس کو کسی وقت بھی آپ مانگ سکتے ہیں, ساری رات مانگنے کی سارا دن مانگنے کا, لیکن دو وقت بہت ہی خاص ہیں. ایک تو تہجد کا وقت جو ہے جب سحری میں ہم اٹھتے ہیں بس وہ دعا کی قبولیت خاص الخاص وقت ہے, سارے سال خاص الخاص وقت ہے, تو اس وقت یہ دعائے والہانہ مانگنے کی چیز ہے کہ یہ سب دعائیں اردو میں ہیں, آپ اردو میں مانگتے جائیں اور پڑھتے جائیں مانگتے جائیں. اور دوسرا افطار کا وقت کہ اثر سے لے کر مغرب کا وقت ہمیں اول میں تلاوت ہونی چاہیے, بس آخر میں دعائیں دعا ہونی چاہیے. تو اس وقت بھی تنہائی میں یکسوئی سے بیٹھ کر کے جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور نے ہمارے لیے کیسی پیاری پیاری دعائیں مانگی ہیں اور کیسی کیسی عافیت کی دعائیں ہمارے واسطے فرمائی ہیں. لہٰذا یہ دعائیں والہانہ اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ ہم اعتکاف میں کم از کم ان کو مانگیں, اپنے لیے مانگیں, اپنے اہل عیال کے لیے مانگیں, اپنے رشتے داروں کے لیے مانگیں, عام مسلمانوں کے لیے مانگیں. اور ایک رسالہ ہے مسائل اعتکاف, تو مسائل اعتکاف جس طریقے سے وہاں پوسٹر میں شاید پوسٹر لگائے گئے ہیں یا نہیں, ان میں جس طریقے سے ضروری مسائل ہیں اس میں تفصیل سے وہ مسائل ہیں. تو یہ کتاب بھی بڑی اہم ہے, اس کے اندر تمام ضروری مسائل اعتکاف کے بیان کیے گئے ہیں اور بھائی ان کا جاننا ضروری ہے. جاننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو جاننے کا ثواب ملے گا, دوسرے پھر اس پہ عمل کرنے کا ثواب ملے گا, تیسرے یہ کہ اپنا اعتکاف محفوظ ہو جائے گا. آج ہمارے ایک ساتھی سے جو کہ معتکف تھے, ذرا سی بے احتیاطی ہونے کی بنا پر ان بیچاروں کا اعتکاف ٹوٹ گیا, انہیں بہت صدمہ ہو رہا تھا, مجھے بہت صدمہ ہو رہا تھا, لیکن پچھلے سالوں کے مقابلے میں بہت ہی تعداد کم ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ اہتمام سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ دوسرے کتبے بھی جگہ جگہ الحمدللہ اس سال لگا دیے گئے ہیں, اس کی وجہ سے اس سال ابھی تک تو اعتکاف ٹوٹنے کی اطلاعات بہت کم ہے, بس ایک ہی آئی ہے ابھی تک, ورنہ پہلے دن 10-15 آ جاتی تھی, تو 10-15 سے ایک رہ گئی ہے, وہ بھی بھول کر ہو گئی بیچاروں سے, اور بھول کر ہو جائے تو گناہ بھی نہیں ہوتا آدمی کو, مگر اعتکاف ایسا ہے کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے, چاہے بھول کر کرو یا جان کر کرو, وہ تو ٹوٹ جائے گا. بھائی جیسے کہ کوئی گر پڑے تو چاہے जानकर गिर पड़े या भूलकर गिर पड़े, हड्डी तो टूट गई तो टूट गई। वो जान को जानबूझकर गिरने को नहीं देखती और भूलकर गिरने को नहीं देखती, वो तो गिरने को देखती। वो हड्डी तो टूट जाएगी, ऐसे एहतिकाब तो टूट जाएगा, अब चाहे भूलकर टूटा हो और चाहे जानकर तोड़ा हो। इसलिए ये किताब भी बड़ी अहम है। और आखिरी एक किताब ये है, उसका नाम है ईद उल फितर और सदकतुल फितर के फजाइल मसाइल। तो सदकतुल फितर के तो सभी को मसाइल मालूम होते हैं, लेकिन हमारे जहनों में शब ईद और ईद उल फितर की बस इतनी सी अहमियत तो है कि बस ये खुशी का दिन है और हर्ज नहीं, बात भी कोई गलत नहीं है। बिलाशुबा ईद का दिन खुशी का दिन है, इसीलिए इसको ईद कहते हैं। लेकिन ये बड़ा कीमती दिन है। ये शब ईद तो उन मुबारक रातों में से है कि जिसमें अगर कोई जागे तो अल्लाह ताला कयामत के होलनाकियों से उसकी हिफाजत फरमाएगी। और नमाज ईद का बड़ा अजर सवाब है और उसकी सुन्नतें हैं, उसके आदाब हैं, जिससे बेशतर मुसलमान नाराज हैं। तो इस किताबचे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फितर की फजीलत भी लिखी गई है, किन आदाब को मलहूज रखते हुए ईद के लिए जाना चाहिए, ईद की सुन्नतें क्या क्या है, किस तरह उनको अदा करना चाहिए। और शब ईद जो है वो भी इबादत की रात है, इसको बहुत कम मुसलमान जानते हैं। हालांकि ये रात बड़ी अज्र सवाब वाली और बड़ी इबादत की रात है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इंशाल्लाह। तो इसीलिए दे रहे हैं कि अभी तो ईद जरा दूर है, अभी तो उसका जुनून सवार नहीं हुआ है, इसलिए अभी यकसुई से आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह पता चलेगा कि शब ईद कैसी मुबारक रात है और नमाज ईद कितनी कीमती नमाज है और कैसे अल्लाह पाक फरिश्तों के सामने अपने इज्जत और जलाल की कसम खा करके अपने ईद नमाज ईद पढ़ने वालों के लिए मगफिरत और बख्शिश का ऐलान करता है। ये जो खुशी हमें एकदम ईद नमाज ईद के बाद होती है, दरअसल अल्लाह ताला के उस इकराम और इनाम और मगफिरत का परवाना देने की वजह से होती है, जिसकी वजह से मलाइका जो है वो खुशियां मनाते हैं, तो उसके नतीजे में हमारे अंदर भी खुशी की लहर आ जाती है। तो ये पांच किताबें अभी आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी, इंशाअल्लाह ताला इनकी आप कदर करें और ये सब हजरात उसको पढ़ें और अपने घरों में भेज दें, वो भी इसका मुताला करें ताकि हम सबकी सलाह हो, अल्लाह पाक हमसे राजी हों और हमारा एहतिकाब कबूल हो। और सब दुआ फरमा लें। اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفی علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفی علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ان تمام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو آپ اور آپ کے حبیب کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ یا اللہ ہمیں ان سب باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اور آپ کی ہدایات کے خلاف ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں دین پر عمل کی توفیق عطا فرما، جن کو تائیوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے یا اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور جن باتوں کے کرنے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہمارا اعتکاف قبول فرما، مسجد میں حاضری قبول فرما، تراویح قبول فرما، روزہ قبول فرما، ذکر و تلاوت قبول فرما، اور اپنے فضل سے ہماری دعائیں قبول فرما، ہمیں اپنے نیک مخلص بندوں میں شامل فرما، اور ان رسائل میں جتنی کام کی باتیں ہیں عمل کی باتیں ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو باتیں بچنے کے لیے بتائی گئی ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، اور ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين برحمتك۔